أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم
وضرب اللہ مثل الرجلین اور بیان کرتا ہے اللہ مثال دو مردوں کی یا دو آدمیوں کی احدہما ابکم ان میں سے ایک ابکم ہے ابکم کہتے ہیں وہ گنگا جو پیدائشی گنگا ہو یعنی کبھی بھی نہ بولا ہو بچپن سے لا یقدر علی شیء نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی بھی چیز کے یعنی پھر وہی بے اختیار وہ ہوا اور اس کے ساتھ اور کیا ہے اور وہ کلن بوجھ ہے کلن کا لفظ جو ہے کاف لام لام سے ہے کلل تھک جانے کو کہتے ہیں اور کلالہ بھی اسی سے یاد ہے آپ کو کلالہ کون ہوتا ہے کلالہ بے والد اور بے ولد نہ والدین اور نہ اولاد بالکل لا وارث ایسا شخص کیا ہوتا ہے کلن علی مولا مولا کون ہوتا ہے جو اس کا ذمہ دار اس پہ بوجھ ہوتا ہے یعنی کسی بھی خاندان میں ذرا سا سوچیں میں بھی آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی اگزامپل ہو کہ جس کا نہ ماں باپ ہو نہ بہن بھائی ہو نہ اولاد ہو تن تنہا اکیلا ہو خاندان میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے لوگ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتے کہ یہ ہمارے پلے نہ پڑ جائے دو دن کہیں رہنے چلا جائے تو اسے بیزار ہو جاتا تو جن قریبی رشتے داروں کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اب یہ ہمارے سر پہ آنے والا ہے وہ بھی منہ پھیرنے لگتے ہیں کیونکہ ہر ایک اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے اور ایسی مخلوق جو ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہ لے سکے ان کو ہومز میں چھوڑ آئے تو وہ خاندان کے کسی ایسے شخص کی کہ جس کا اور کوئی بھی نہ ہو عام طور پہ آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں بعض بوڑھے اس حال کو پہنچتے کہ اولاد ان کی ان سے پہلے فوت ہو جاتی بعض کو تو ہوتی نہیں ہے وہ بوڑھے ہوئے تو ان کے ماں باپ تو پہلے ہی بوڑھے ہو کے فوت ہو چکے ہوں گے عام طور پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آئی ایم دی اونلی چائلڈ وہ بچپن میں تو ایک بڑی ٹور ہوتی ہے لیکن جو انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اونلی چائلڈ کے نقصان کتنے پھر بڑے ہو کر پھر دائیں بائیں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی وہ ایک عام جو معاشرے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا اور بعض بچے تمنا کرتے کاش میرا کوئی بہن بھائی نہ ہوتا یعنی بعض بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ پھر ہر چیز ہماری ہوتی لڑائیاں جب ہوتی ہیں نا آپس میں تو بہن بھائی کھلتے خیر میں تو لفظ سمجھا رہی ہوں کہ وہ بوجھ کیسے ہیں اور اس میں بھی ایک بہت عبرت کا پہلو ہے نا کہ بعض اوقات انسان اور خصوصاً مغربی معاشرے میں یہ رواج بہت ہے کہ انڈیویجولزم جو ہے کہ میں ہوں بس اور میں ہوں اور میل ملاپ رکھنا کسی سے اور تعلق رکھنا بھی بعض اوقات یعنی پسند نہیں کیا جاتا لیکن انسان سوچے کہ اپنی دنیا میں کب تک وہ خوش رہ سکتا ہے؟ آخر انسان محتاج ہے، کیونکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے بھی محتاج ہیں اور پھر بندے بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، جیسے پچھلی آیت میں گزرا۔ بہرحال اب کسی ایسے شخص کا ذہن میں تصور لے آئیے، تو ایسے لوگ بالکل ایسے جیسے پتھر کے بت ہو، یعنی جس طرح ایسا شخص بالکل بیچارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لا یقدر ولا شیء، کسی کام کا نہیں، اپنے کام بھی نہیں کر سکتا، لا یقدر ولا شیء، کسی کی خدمت تو درکنار، اپنی خدمت بھی نہیں کر سکتا، بعض وقت خود کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور مولا کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا گارڈین ہے یا جو اس کا نگران ہے، اس پہ بھی وہ بوجھ ہے، کیونکہ بہرحال جب تک انسان جیتا ہے، زندہ ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی نہ کوئی تو اس کا کام بناتا ہے۔ اس میں مجھے حضرت ابو بکر والی وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ جب وہ ایک بڑھیا کو جو ایک جھونپڑی میں رہا کرتی تھی، جو نابینا بھی تھی اور اسی طرح شاید اندھی بہری تھی، تو وہ صبح صبح جا کے اندھیرے میں پانی اس کا بھر آتے اور اس کی خدمت کر کے اس کا کھانا وانا رکھ کے آ جاتے، تو ایک دفعہ حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ بالکل تنہا بڑھیا اور نہ اولاد ہے نہ کوئی ذمہ دار ہے، تو پوچھا اندر جا کے کہ تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے اور پانی کون لاتا ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی شخص ہے جو صبح اندھیرے میں آتا ہے اور یہ سب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بہت تجسس ہوا کہ وہ کون ایسا خوش قسمت ہے کہ جو اتنی چھپی ہوئی نیکی کر رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر تھے، تو کہا کہ میں اب ان سے بھی پہلے آ کے یہ کام کروں گا۔ لیکن اگلے دن جب وہ آئے تو دیکھا کہ ابو بکر اس سے بھی پہلے کر کے جا چکے۔ بہت مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر یہاں بھی بازی لے گئے۔ میں نے جس دن سے یہ آیت پڑھی ہے نا کہ وہ جانتا ہے تم میں سے کون مستقدمین ہے اور کون مستاخرین ہے، پتہ نہیں میرے تو دل پہ بیٹھ گئی یہ آیت۔ نیکی کے کتنے کام ہیں جن میں ہم سستی کر جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور پھر ہم نہیں کر پاتے، میں سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، پیچھے رہ جاتے، مستاخرین، پیچھے چلے گئے۔ یعنی کر سکتے تھے، ایک تو کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے تھے پھر نہیں، کتنی چیزوں میں ہم ڈیلے کر دیتے ہیں نا، لیٹ لیٹ لیٹ، تو یہ سب مستاخرین میں ہی آ جاتا ہے نا، نماز ہے تو دیر سے اور کوئی کام ہے تو دیر سے، تو یہ زندگی کی ایک عادت بن جاتی ہے پھر ہر چیز میں لیٹ کرنا۔ تو جب یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ یعنی کہ نیکیوں کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے بس سبق الخیرات۔ فرمایا اینما یوجہ، جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے، وجہ سے چہرہ یعنی جدھر اس کو بھیجتا، لا یاتی بخیر، نہیں لاتا کوئی خیر، کچھ نہیں کر کے آتا، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، کسی کام کا ہی نہیں۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ؟ ومن یامر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، اچھی طرح بات کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بولنے کی قوت جو ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ نہ ہو تو انسان فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک وہ ہے جو بالکل بول نہیں سکتا، کچھ نہیں کرتا، کوئی سمجھ نہیں اس کو، اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، صرف زبان استعمال کر رہا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ صراط مستقیم پہ، نہیں خود بھی صراط مستقیم پہ اور وہ بھی۔ تو یہاں بھی پھر ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ ایک طرف پیغمبر ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو ایک طرف پیغمبر ہیں اور دوسری طرف کافر جو آپ کا انکار کرنے والے، ان دو کو وضاحت کی گئی۔ اور بعض نے کہا کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے کہ جو نیکی کا حکم دے کر ہمیں صحیح رستہ دکھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، اور دوسری طرف یہ بت ہے جو کچھ بھی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔
وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کے۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو حواس سے غائب ہو. ٹھیک ہے, غیب وہ جو حواس سے غائب ہو. آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی غیب ہیں جو ہمارے حواس سے غائب ہیں, ہمارے سینسز سے اوپر ہیں, وہ اللہ کو پتا ہے. وما امر الساعتی, اور نہیں قیامت کا حکم, یعنی اللہ کا اختیار اور اقتدار کتنا ہے کہ نہیں قیامت کا حکم مگر, یا قیامت کا فیصلہ الا مگر, کلمح البصر, مانند جھپکنے آنکھ کے. قیامت کتنی دیر میں آ جائے گی؟ جیسے کوئی آنکھ جھپکے, جھپکے ڈن. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی دیر لگتی ہے آنکھ جھپکنے میں. اور صرف اتنا نہیں, او ہوا اقرب, یا اس سے بھی قریب تر, اس سے بھی کم وقت. آنکھ جھپکنے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے, اس سے بھی کم وقت میں قیامت آ جائے گی. اصل میں یہ اہل مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ایانا مرساہا, اور کب آئے گی قیامت, اور یہ جھوٹی دھمکیاں, آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. کہا جب آئے گی تو کتنی دیر لگے گی آنے میں؟ ایک لمحہ, اور لمحے کا بھی کم. لام میم ہے, یہ لمح جو ہوتا ہے نگاہ کی لپک کے لیے استعمال ہوتا ہے, جلدی سے کسی چیز کی طرف دیکھنے کے لیے, آنکھ کے جھپکنے کے لیے. کوئی چیز ہوتی ہے نا, تب ایک لمحے کے لیے دیکھ کے پھر نگاہ پھیر لیتے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایسے کہ جیسے انسان بیٹھا ہو اور ذرا اس کا دھیان ادھر ہوا اور اتنی دیر میں قیامت آ بھی گئی. یعنی اتنی تیزی سے آنے والی چیز ہے اور اتنی جلدی واقع ہونے والی. جیسے سورۃ القمر میں آتا ہے, وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, کہ ہمارا حکم بس آنکھ جھپکنے کی دیر میں پورا ہو جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, ایک اور نعمت, اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. اگر اللہ نہ نکالے, لا تعلمون شیئا, نہ تم جانتے تھے کچھ بھی. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا بھولا بھالا معصوم, کوئی علم نہیں, کچھ نہیں جانتا. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس نے بنائی تمہارے لیے سننے کی قوت اور آنکھیں اور دل. السمع جو ہے یہ اسم جنس ہے, اور اسم جنس کا کیا کیا معنی ہوتا ہے؟ واحد, جمع, مذکر, مؤنث. تو یہاں سم بمانے کیا ہو سکتا ہے؟ کان سنگولر بھی اور کان پلورل بھی, کیونکہ ابصار پلورل آیا, اور افئدہ بھی پلورل ہے, فؤاد کی جمع, ابصار بصر کی جمع. اور سم بظاہر دیکھنے میں سنگولر لگ رہا ہے, لیکن اس میں بھی جمع کا معنی ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ترجمہ قرآن میں پڑھیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کان پلورل کا ترجمہ کیا تھا, آپ کہ میں نے ایک ترجمہ دیکھا تھا بالکل غلط کیا ہوا تھا, اس میں انہوں نے سم کو جمع کا ترجمہ کیا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی نہ پتا ہو کہ سم جو ہے وہ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور یہ کس لیے بنائے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو, شکر گزار ہو جاؤ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آلات علم ہیں, یہ ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کے, آنکھیں کان اور دل, دو ونڈوز ہیں اور ایک پروسیسنگ کی جگہ. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے, قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. سورۃ الملک. دیکھیے کہ خصوصاً جوانی میں ان نعمتوں کی بالکل قدر نہیں ہوتی, جیسے تیسے ان کو استعمال کرتے, ان کو مس یوز کرتے, ناشکری, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت کم شکر کرتے ہو. تو شکر گزاری کیا؟ صحیح استعمال. اچھا بچے ہوتے ہیں نا, اندھیرے میں پڑھنے شروع کر دیتے, قریب کر کے آنکھوں کی کتاب پڑھنے لگتے, منع بھی کرو کہ بھئی آنکھیں خراب ہوں گی, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات, سر جھکا کے لکھتے رہیں گے کہ پتہ نہیں چلتا. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا کہ نہیں ہے, حفاظت کرتے تو اچھا تھا, یہ صحیح استعمال کرتے. اسی طرح کانوں سے ہر علم غلم چیز سنتے رہتے سنتے رہتے. ساری فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنی دنیا میں ہے کہیں اور، کچھ اور ہی سنے جا رہے ہیں. تو یہ ناشکری ہے. لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ دیا تھا کہ شکر گزار ہو، صحیح استعمال کرو ان کو. اور والافئدہ، افئدہ دل کیا ہے؟ پریشانیوں کا جنگل، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی. یعنی یہ سب کچھ تو اس لیے تھا تاکہ انسان اس سے کچھ کام لے کر کائنات میں غور و فکر کرتا، اللہ کے قریب ہوتا، انسانوں کے لیے فائدہ مند بنتا. لیکن میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ ناقدری ان تین نعمتوں کی کرتے، ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جو آنکھوں سے دیکھے اللہ کی نعمتیں، اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے رنگ ہم دیکھتے ہیں، کیا کچھ نظر آتا ہے، تو کیسے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح 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 کی جو آوازیں ہیں، نغمے ہیں، اللہ کی قدرتی بنائی ہوئی چیزیں، پرندوں کا شور، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں. اور پھر یہ کہ بہت سی انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ سن کے چیز کی ہوتی ہے، صرف پڑھنے سے بھی نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ دل جو ہے یہ دماغ کے بھی طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے. کیونکہ اگر ہماری آنکھیں اور کان ہوں، دیکھیں اور اندر ہی کوئی بات نہ ٹھہرے، کان ہو سنے اور اندر ہی کوئی چیز نہ ٹکے، تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے.
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
الم یرو الی الطیر مسخراتن فی جو السما،
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے، سب دیکھتے ہیں. مسخراتن، کس طرح مسخر کیے گئے ہیں؟ مسخرات، مسخرت ان سے، سین خیرے، سخر، تابع، فرما بردار. فی جو السما، آسمان کی فضا میں. جب کہتے ہیں آسمان اور زمین کی درمیانی فضا جو ہوتی، اس سے اوپر نہیں جا سکتے وہ، ایک خاص لمٹ سے اوپر پرندے نہیں جا سکتے، کہ ہوا کا ایسا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اوپر نہیں ہو سکتے. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے ان کو، نہیں روکے ہوئے امساک سے. امساک اس کو کہتے ہیں روک لینا، کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں امساک. ما یمسکہن اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں تھامے ہوئے، اللہ ہی ان کو تھامے ہوئے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، یعنی بہت سی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. پیچھے کانوں اور آنکھوں کی بات ہوئی، پرندوں میں غور و فکر کان اور آنکھ دونوں کا تقاضا کرتا ہے. اور پھر خاص طور پر ان کی اڑان دیکھتے ہوئے، کیا کبھی سیکھا کچھ پرندوں کے اڑنے سے؟ پرندوں کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک دم اڑتے ہیں سارے، کوئی آواز نہیں ہوتی اور ایک دم سب اڑ جاتے ہیں، ایک دم گھوم کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی وہ جا رہے ہوتے ہیں لائن کے ساتھ، ایک لیڈر آگے ہوتا ہے اور اس کو وہ پیچھے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ترتیب سے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر بعض علاقوں میں صبح کے وقت سب ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، شام کو سب دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ہوا کے اندر ان کا معلق رہنا، گرنا نہیں، اس پہ غور کی دعوت دی جا رہی. مسخرات ان پی جب سما، گرتے نہیں. اور پھر کتنی لمبی لمبی اڑانے ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ ہزاروں میل تک مائگریشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ان کو دیکھ کر تو ایروپلینز بنے، ان کی شیپ کو دیکھ کر اور ان کے سائز کو اور مختلف چیزوں کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ بڑے بڑے سمندر پار کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی جگہ ان کے رکنے کی اسٹیشن نہیں ہوتا کہ جہاں اتر کے وہ آرام فرما لیں یا دوسری دفعہ فیول لے لیں. ایک ہی فیول کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جو چربی ہوتی ہے وہ جسم میں اس طرح سٹور ہوتی ہے کہ جب انہوں نے مائگریشن کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر پرندوں نے، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ اتنی غذا کھاتے ہیں کہ جس سے جسم کے اندر چربی سٹور ہو جائے. پھر وہ فیول جو ہے وہ کام آتا ہے اس مائگریشن کے دوران، اڑان کے درمیان. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے. ایک انسان ہے کہ اپنی عقل سمجھ سے کام نہیں لیتا، لیکن پرندے جو ہیں وہ سورج کی روشنی سے، رات کو ستاروں سے، کیونکہ صرف دن کی اڑان نہیں ہوتی، رات بھی ہوتی ہے، سمندر کی لہروں کی سمت کو دیکھے اور زمین پر جو دوسری چیزیں ان کے نشانوں کو دیکھ کر آگے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کہاں سے اڑ کے گئے ہیں اور کہاں واپس آنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہوا کتنی تیز ہوتی ہے بعض اوقات سمندر کے اوپر، یعنی جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آج تو لگتا تھا مجھے ہوا اڑا ہی دے گی یا گرا ہی دے گی، لیکن یہ پرندے مسخرات ان پی جب سما، ان کی اڑان میں فرق نہیں آتا، ہوا ان کو نہیں گراتی، اللہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ان کو صلاحیت بخشی. پھر اسی طرح یہ کہ اتنی ان کے پاس سمجھ ہے کہ وہ بالکل سینٹر سے اڑنے کی بجائے سمندر کے درمیان سے کوسٹ کے ساتھ ساتھ اڑتے ہیں، جہاں ہوا کا پریشر جو ہے نسبتاً کم ہو. اور کچھ پرندے ایک وقت میں 3 سے 10 گھنٹے تک مسلسل بھی اڑتے ہیں، تھکتے نہیں. اب دیکھیے کہ 10 گھنٹے آپ اپنے ہاتھوں کو ادھر ہلاتے رہے، کس طرح مسلسل وہ ہوا کے مقابلے میں اور اتنا اوپر جا کے وہ اڑ رہے ہوتے، اور بعض پار بھی نہیں ہلا رہے ہوتے، صرف سیدھے اسٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک خاص انداز میں جیسے تیر رہے ہوں ہوا پہ. اور کچھ گیز جو ہیں یا بطخیں جو ہیں وہ پیسیفک اوشن سے 4,000 کلومیٹر کی پرواز کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اور انڈیا اور ایسٹ افریقہ کے درمیان 3,000 کلومیٹر کی پرواز پہ فیلکنز جو ہیں وہ مائگریشن کرتے ہیں، اور بے شمار اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن حیران کن ہے یہ سارا نظام، اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. الم یرو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، نہیں دیکھا؟ دیکھا کرو. الطیری، پرندوں کی طرف. مسخرات فی جو السماء، آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، سبق یہ سیکھو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ان کو تھامے ہوئے، کسی اور نے ان کو سہارا نہیں دیا ہوا، اسی نے ان کو روک رکھا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. افسوس کہ ایمان والے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور باقی لوگ ریسرچ کر کے ہمارے آگے لا رکھتے اور ہم اس کو پڑھ کے سنا دیتے.
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
والله اور اللہ تعالی نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، بیوت جمع ہے بیت کی، سکنن سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من جلود الانعام مویشی جانوروں کی کھالوں میں سے، بیوتن گھر یعنی خیمے، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو ان کو، خے فے فے سے خفیف ہلکا ہونا، مادی اور معنوی دونوں طرح، فے قاف لام ثقل کی ضد ہے، ثقیل، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو ان خیموں کو، یوم دن، ظعنکم اپنے سفر کے، پانی اور چارے کی تلاش میں جو سفر کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کے لیے زعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویوم اقامتکم اور اپنی اقامت یعنی ٹھہرنے کے دن، قیام کے دن. ومن اسوافہا اور ان کی اون میں سے، اسواف صوف کی جمع، اسی سے لفظ صوفی نکلا ہے، بھیڑ کی اون کے لیے لفظ صوف استعمال ہوتا ہے. واوبارہا اور ان کی روئیں، وبر کی جمع ہے، اونٹ کے بال، اوبار. واشعارہا اور ان کے بال، شعر کی جمع ہے، بکری کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ان جانوروں کی اون، روئیں، بال، ان سے بھی اللہ نے تمہارے لیے مختلف طرح کی نعمتیں بنائی، یعنی تمہیں عقل دی تو تم نے ان کو استعمال کیا. کیا کیا بنایا؟ اثاثن، سامان. اثاث گھر کے سامان کے لیے ہوتا ہے. سامان کے لیے بہت سے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، مثلا متاع، دنیا کی زندگی کا قلیل فائدے والا سامان. اثاث گھر کے سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فرنیچر وغیرہ، ضروریات کی چیزیں جیسے بستر، کارپٹ. اسی طرح بدعا، وہ کون سا سامان ہوتا ہے؟ پیچھے سورت یوسف میں پڑھ چکے ہیں، سامان تجارت. ہاں بھی بدعاتنا، جہاز سفر کا سامان، اور جہیز جی، عرد دنیا کا سامان، عرد حاضر حیات الدنیا. تو اثاثن گھر کا ساز و سامان، و متاع اور فائدے کی چیزیں یعنی سامان تجارت، الہین ایک وقت تک، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی، ہر چیز اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتی. تو حین سے مراد سامان استعمال کرنے والوں کی مدت عمر بھی ہو سکتی، یعنی جب تک کوئی جیتا ہے تو سامان استعمال کرتا ہے، جب مرتا ہے تو ساتھ نہیں لے جاتا. اور دوسرا معنی کہ اس سامان کی بھی ایک مدت ہوتی، ہر چیز ایک وقت کے بعد پرانی ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ٹوٹ پوٹ جاتی. تو گویا یہاں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو مزید کچھ نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو گھروں کی نعمت، ہر انسان کے لیے سکون اور راحت اور آرام کی جگہ ہوتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے تو اسے سکون گھر میں ہی ملتا ہے۔ اسی طرح سفر کے بعد، یعنی انسان کہیں بھی چلا جائے تو پلٹ کر گھر ہی آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو سکن سکون کا باعث بھی اور سکن رہنے کے لیے بھی، یعنی جہاں انسان رہتا ہے اور قرار پکڑتا ہے، ٹک جاتا ہے۔ اور خاص طور پر بدویانہ زندگی کی رعایت کرتے ہوئے ان کے گھروں کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا جو کہ خیموں کی شکل میں ہوتے تھے۔ اور خیمے کس سے بنتے؟ چمڑے سے، یعنی چرمی خیمے، اور بعض اوقات بالوں یا اون سے بھی چادریں بنا کے وہ اوپر ڈالا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جلود الانعام کا بھی فائدہ بتا دیا گیا، اور پھر ان گھروں کی خاص خصوصیت کہ وہ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں جب پانی کسی جگہ ختم ہو جاتا تو وہاں سبزہ نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، زندگی ختم ہو جاتی، تو وہ مجبوراً ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا تھا۔ تو صحرائی زندگی میں ایک پکا مکان بنا کے وہ نہیں رہ سکتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر بھی موو کرتے تھے۔ صرف وہ خود شفٹنگ نہیں کرتے تھے، گھروں کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے جو کہ خیموں کی شکل میں ہوتے، تو ان خیموں کو اٹھانا ان کے لیے آسان تھا، یعنی جہاں چاہتے جا کر خیمے لگا لیتے اور وہ ان کے لیے رہنے کا سامان دیتے۔ تو اس لیے تستخفونہا کی خاص طور پر یہاں اہمیت ہے کہ تمہارے گھر ہلکے ہیں۔ یوم زعنکم و یوم اقامتکم، سفر کے لیے بھی ہلکے ہیں اور دوبارہ ان کو فکس کرنا بھی آسان ہے، ٹھہرنے کے لیے بھی وہ ہلکے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ مویشیوں سے تم کھانا حاصل کرتے ہو، ان کی جلدوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، بلکہ ان کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ نہ صرف یہ کہ چمڑا کام آتا ہے بلکہ اون اور بال بھی کام آتے ہیں، ان سے بھی تمہاری کئی ایک چیزیں بنتی ہیں، اور جن میں خاص طور پر عربوں کی بدویانہ زندگی میں گھر کا ساز و سامان انہی چیزوں سے بنتا تھا، کیونکہ درخت تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، تو لکڑی کا فرنیچر نہیں ہوتا تھا، ان کے گدے گدوں کے اندر چھال وغیرہ انہی چیزوں سے سٹفنگ کی جاتی، پھر اسی طرح جو کچھ زمین پہ بچھاتے بستر کی شکل میں وہ بھی انہی بالوں وغیرہ سے بنتے، کو وہاں روئی تو نہیں اگتی تھی، یا اور پتے گھاس وغیرہ بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ یہ اپنے سب سامان تیار کرے۔ تو یہی جانور، یعنی ان کی زندگی میں مویشی جو تھے، اسی لیے ان کا کل اثاثہ اور سامان ہوتے تھے یا ان کا مال کہلاتے، کہ ان کی پوری لائف ان پر بیسڈ تھی۔ اب آپ دیکھیں، کھانے کو اس میں سے، پہننے کو اس میں سے، گھر بنانے کو اسی میں سے، اور پھر گھر کا ساز و سامان بھی اسی سے نکلتا، ان کا سارا فرنیچر بھی اسی سے بنتا، ان کے کرٹن، ان کے کمبل، ان کے پہننے کے لباس، ان کے بچھانے کے، یعنی مختلف کام آتے۔ تو یہ دراصل اللہ کی ایسی نعمت تھی ان کے لیے کہ جس پر وہ جتنا بھی غور کرتے کم تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے، بلکہ آج تک یہ سب چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی طرح ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ خواہ فرشی نشستیں آپ دیکھیے کہ وولن کارپٹس کی جو اہمیت ہے وہ سنتھیٹک کی تو نہیں ہے، اور جتنا یوزفل وولن کارپٹس ہوتے ہیں دوسرے نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ چمڑے سے لیدر فرنیچر جو بنتا ہے، صوفے وغیرہ یا اور اسی طرح استعمال کی چیزیں، تو ان سب چیزوں کو یہاں پر مینشن کیا گیا کہ اثاثن و متاعن الی حین، اور نہ صرف یہ کہ تم اس سے اثاثہ بناتے ہو، اثاث جو ہے یہ اس کی جمع نہیں ہے، یہ اگر جمع کے لیے استعمال ہو تو اثاث کہتے ہیں، یہ لفظ وہی رہتا ہے، اثاث واحد اور جمع ہو تو اثاث، الف کے نیچے زیر بس، بلکہ متاع بھی ہے، یعنی تم جانوروں کو بیچ کے ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کے کھال، ان کے بال، پھر ان کے کھالوں بالوں سے اور چمڑے سے بنائی ہوئی چیزیں تمہارے لیے سامان تجارت بھی بن جاتا ہے، تمہارا بزنس بھی خوب چلتا ہے ان سے، یعنی تمہاری زندگی اول سے آخر تک ان کی مرہون منت ہے۔ اور ان جانوروں کو اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو تمہاری زندگی کس طرح ممکن ہوتی؟ تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کے لیے گھر، سفر کا سامان، سامان حیات، سب کا ذکر ہے.
واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
پھر فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے، ظلالاً سائے، یعنی جن چیزوں کو اس نے تمہارے لیے بنایا وہ چیزیں خود بھی فائدہ دیتی ہیں تمہیں اور ان کے سائے بھی فائدہ دیتے ہیں، مثلاً درخت، بادل، اور اسی طرح جو مکان وغیرہ بناتے ہیں، پہاڑ، ان سب چیزوں کے سائے انسانوں کے لیے راحت کا سامان ہے. یعنی صرف گھر نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو جیسے صحرائیتی میں بادلوں کا سایہ عطا کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ، وہاں بھی سایہ بنایا. جبال جبل کی جمع ہے، اور اکنان کس کی جمع ہے؟ کنن کی، کاف نون نون، جس سے کن بھی بنتا ہے، کان، ہیرنگ آرگن، کیونکہ وہ بھی اندر چھپا ہوا ہے. تو اکنان کہتے ہیں چھپنے کی جگہ، پہاڑوں میں تمہارے چھپنے کی جگہ بھی بنائی. کس سے چھپنے کی جگہ؟ دشمن سے چھپنے کی جگہ، دھوپ سے چھپنے کی جگہ، بارش سے چھپنے کی جگہ، غار کی شکل میں، یا اور اسی طرح پناہ گاہوں کی شکل میں، یا پھر یہ کہ تم ان پتھروں کو تراش کے اپنے لیے گھر بناتے ہو. تو سایہ درختوں کا بھی ہے اور بادلوں کا بھی، اور اس کے علاوہ غاروں کا اور ٹنلز کا، زمین کے اندر کے حصوں کا، یہ سب تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور بنائے تمہارے لیے کرتے، پیرہن، قمیص، سربال کی جمع، سین رے بے الف لام، سربال. تقیکم، وہ بچاتے ہیں تم کو، الحرہ، گرمی سے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی اور انسان نے لباس بنایا، اور وہ لباس اسے سردی گرمی کی اذیت سے بچاتا ہے. یہاں گرمی کا ذکر کیا گیا ہے، سردی کا نہیں، حالانکہ گرمیوں کی نسبت سردیوں میں لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی. جس خاص کانٹیکسٹ میں آیت اتری ہے اس علاقے میں گرمی چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ذکر کر دیا گیا. تو جب ایک چیز گرمی کے لیے فائدہ مند ہے تو سردی انڈرسٹوڈ ہے. کچھ باتیں انڈرسٹوڈ بھی ہوتی، نہ بھی بولی جائیں تو سمجھ میں آتی. یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ تمہارے لیے سردی سے بچنے کے لیے لباس بنائے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن گرمی سے بھی لباس بچاتا ہے. لباس صرف سردی سے نہیں بچاتا، گرمی سے بھی بچاتا ہے. کیونکہ اگر ہم لباس نہ پہنے تو آپ نے دیکھو کہ سن برن ہو جاتا ہے لوگوں کو. اور پھر سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ہم تو اپنا لباس خود سیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے بنایا تمہارے لیے قمیص؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ سمجھ انسان کو دی. اسی لیے انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس اتارا. نہ صرف یہ کہ مٹیریل پیدا کیا اللہ نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل بھی دی. اور خاص طور پر یہ علم کہاں سے شروع ہوا جو آگے آ رہا ہے ذکر، وسرابیلا، اور قمیصیں، تقیکم بأسکم، جو بچاتی ہیں تم کو جنگ سے تمہاری، یعنی جنگ کے دوران پہنا جانے والا لباس، جس کو کیا کہتے ہیں، زرہ، زرہ و بکتر. اور وہ سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ داؤد علیہ السلام نے. سورۃ انبیاء آیت 80 میں آتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار ہو. تو یہاں دو طرح کے لباس کا ذکر ہے، ایک وہ جو موسمی اثرات سے بچاتا ہے، اور دوسرا جو آپس کی لڑائیوں اور جنگوں میں تمہارے کام آتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بلٹ پروف بنتی ہیں جیکٹس وغیرہ، ایک تو ہوتا نا لوہے کی تاروں سے بنا ہوا لباس، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بلٹ پروف جو لباس بنتا ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین وہ ہوتا ہے جو اسپائڈر کا جو ریشہ ہے اس سے بنتا ہے، لائٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اسی طرح وہ تمام کرتا ہے، يُتِمُّ تمام کرتا ہے، اور تمام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پوری کرتا ہے۔ نِعْمَتَهُ اپنی نعمت کو، عَلَيْكُمْ تم پر، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ سین لام میم، سلامہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنا آپ سپرد کر دینا، اطاعت کرنا، سرنگو ہو جانا، جھک جانا، تاکہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو کذالک کا مطلب ہے اسی طرح، کس طرح نہیں، جس طرح اللہ نے تمہیں یہ مادی نعمتیں دی ہیں، تمہیں دنیا میں رہنے کو گھر دیا، پہننے کو لباس دیے، اور طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے بنائی، اسی طرح اللہ نے ایک اور نعمت بھی تم کو عطا کی ہے، اور وہ ہے نعمت اسلام۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین اسلام کی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی نعمت، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا جب ایک رسول انہی کے اندر انہی میں سے اٹھایا۔ تو جس طرح اللہ نے تمہارے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تم کو عطا کی، کذالک اسی طرح تمہاری روح اور تمہارے نفس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی اس نے اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ اور اسی طرح قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لعلکم تسلمون، یہ نعمت تمہیں کس لیے عطا کی؟ تاکہ تم اللہ کے اطاعت گزار بن سکو، تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تمہیں اس کے آگے جھکنا آئے۔ اگر وہ ہمیں صرف دنیاوی نعمتیں دیتا اور نعمت ہدایت نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے، اپنی خواہشات پر، من گھڑت فلسفوں پر مبنی۔ تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں راہ اسلام دکھائی، اور یہ سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، نہ مانے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بے شک آپ پر ذمہ داری ہے کس کی؟ پہنچا دینے کی، بلاغ کی، المبین، صاف صاف، کھلا کھلا، واضح طور پر، کھول کر آپ کا ذمہ ہے کہ حق کو پوری طرح بیان کر دیں، باقی ذمہ داری ان کی ہے، وہ مانے تو یا نہ مانے تو ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار۔ آپ دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز سے دین کی دعوت یہاں پیش کی گئی ہے۔ پہلے نعمتوں کا ذکر ہے، اگر کوئی ان ساری نعمتوں کو جو پیچھے صورت میں گزر چکی ہیں گنوائے اور پھر ان سے پوچھے کہ یہ کس نے دی ہیں، تو شاید ہی کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں انسان نے دی ہیں، یا فلاں جن نے دی ہیں، یا فلاں مخلوق نے۔ سب کیا کہیں گے؟ اللہ نے دی۔ جب یہ ساری باتیں مان جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، قرآن کو ماننے کے لیے کہا جاتا ہے، یا پیغمبر کو ماننے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ جھنجھلا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی نازل ہو، اور قرآن اللہ کی کتاب ہو، اور رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہو، یہاں آ کر ان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے؟ جو رب تمہارے لیے اتنے انتظام کر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا؟ اس نے کیا ہے۔ تم باقی نعمتیں تو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، لیکن اس نعمت کو قبول کرتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہو؟ کیوں پیچھے رہتے ہو؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اس انکار کا خود ذمہ دار ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.